آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1437 ہجری کے ماہ شوال المکرم کی آج 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ اوبی بین کے ذریعے اوکاڑا پنجاب پاکستان پاک بخاری کابینہ بھوسا منڈی بھینس کالونی باب المدینہ کراچی پاک شیرازی کابینہ، یہ دو مقامات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج براہ راست شریک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سمندر کا بادشاہ، جس مچھلی کو کہا جاتا ہے اس کا نام ہے شارک. شارک ایک ایسی مچھلی ہے جس کی 250 سے زیادہ نسلیں ہیں، ان کے منہ میں ایک وقت میں 50 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں، اور کثرت سے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے ایک شارک مچھلی اپنی پوری زندگی میں 30,000 سے زیادہ دانت نکالتی ہے. شارک مچھلیاں سوتی نہیں ہیں اور ان کو سانس لینے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے. شارک مچھلی کی کچھ نسلیں انڈے دیتی ہیں اور کچھ بچے دیتی ہیں. شارک مچھلی کا گزارا دوسری مچھلیوں کے شکار پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مچھلی کو کھانا جائز ہے جو دوسری مچھلیوں کے کوش کو کھا کر گزارا کرتی ہو؟
عموماً بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے. شارک مچھلی چونکہ مچھلی ہے تو یہ بھی دیگر مچھلیوں کی طرح حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں کہ سنا گیا ہے کچھ علاقوں میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی چاند اتاری آتی ہے جو بال اتارے آتے ہیں اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں کچھ لوگ, کسی کپڑے میں باندھ کے رکھتے ہیں, بچہ چاہے جوان ہو جائے وہ بالوں کو پھینکتے نہیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت ہے؟
میں محمد لقمان اتاری چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ کا اندراج کروایا جاتا ہے, تو اس میں لوگ بعض اوقات ڈیٹ آف برتھ کم لکھواتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
پہلی بات, وہ بال سنبھال کر رکھتے ہیں تو بطور نشانی اگر سنبھال کر رکھتے ہیں تو اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اور کوئی اس میں باطل نظریہ ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو اگر کوئی باطل نظریہ نہیں ہے, کوئی مانے یا شرعی نہیں ہے, تو صرف بال اپنے بچوں کے سنبھال کر رکھنا, جیسے قربانی کا جانور ہے, قربانی کا جانور جب چھری پھر گئی تو اس کے بعد نشانی کے لیے اس کے بال بھی کاٹ کر رکھ سکتے ہیں, تو اس طرح بچے کے بال بھی رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں. البتہ وہ جو کچھ بدن سے خارج ہوتا ہے انسانی بدن سے, اس کو دفن کرنے کا حکم ہے, تو اس کو دفن کر دیا جائے, تو رکھنے میں کوئی شرن گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. تاریخ کا غلط اندراج, یعنی غلط ڈیٹ انٹری کروانا, تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ بولنا چاہے زبان سے بولے, چاہے لکھ کر بولے, چاہے اشارے سے بولے, یا کسی کے ذریعے بلوائے, یہ سب گناہ کے کام ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جو بھی درست تاریخ ہے وہ لکھوانی چاہیے. یہ بچوں کو تعلیم کے لیے بھی داخلہ دلوانے کے لیے, اگر بچہ چھوٹا ہے اور عمر کی کوئی قید ہے کہ بھائی اتنے سال کا ہونا چاہیے, تو اس وقت بھی جھوٹ بول کے زیادہ عمر بتائی جاتی ہے, تو یہ بھی ظاہر جھوٹ ہے اور دھوکہ بھی ہے, تو یہ گناہ کے کام ہے. اگر کبھی کسی نے ایسا کیا بھی ہو تو اس کو توبہ کرنی ہے, توبہ کرے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے. جیسے غلط ڈیٹ اگر لکھوائی ہے برتھ سرٹیفکیٹ میں, اب اس کی اصلاح بھی کرے اور توبہ بھی کرے, ورنہ آپ توبہ تو کر لیں گے لیکن غلط ڈیٹ تو چلتی ہی رہے گی نا, تو اس لیے اس کی یہ تلافی بھی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلو علی الحبیب.
لاردان سے بات کر رہے ہیں جاوید, سوال یہ کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟
آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ ہے تو جائز, مگر کبھی یہ افضل ہوتا ہے اور کبھی مکروہ تنزیہ. افضل کی صورت یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے, دل جمعی ہوتی ہے, باہر کے خیالات سے حفاظت ہوتی ہے اور دل تھوڑا لگتا ہے نماز میں آنکھ بند کر کے, تو اب یہ کہ افضل ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھے. اور اگر ویسے ہی آنکھ بند کرتا ہے نماز میں تو مکروہ تنزیہ, یعنی ناپسندیدہ ہے, گناہ اب بھی نہیں ہے, نماز بہرحال ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوٹل کا کام کرنا جی, اس میں کو لوگ وزٹ کرنا گانے ادھر پھرنا گھومنے پھرنے کے لیے, ہم ان کے آگے کھانا رکھتا ہے, کھانا بچ جاتا ہے پھر ہم ادھر ڈسمل میں ٹرین دیتے ہیں, ابھی ہم اس کا کیا کریں, کیا حفاظت کرنی چاہیے؟
بچہ ہوا کھانا جو کھانے کے قابل ہے اس کو تو ڈسٹبین میں پھینکنا یہ تو اسراف ہے, اور اسراف حرام. تو اس کھانے کا بھی رستہ ممکن ہے کہ اس طرح کا فریش کھانا جو ہے وہ الگ سے جمع کر کے غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے, غریبوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, خود اپنے گھر میں جو عملہ ہے یا گھر کے افراد ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں, جبکہ کھانا ہی فریش ہے, گندا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں گندا اس کو بولتے ہیں یہ لوگوں کا جھوٹا ہے یہ گندا ہو گیا, نہیں نہیں یہ گندا نہیں ہے, یہ تو اور اچھا ہو گیا. حدیث پاک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے فتح رضویہ شریف میں, سور المؤمن شفاء, مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. مسلمان نے جو کھا کر جو چھوڑا یا اس کا جھوٹا ہے یا منہ کا لگا ہوا, تو یہ جھوٹا جس کو بولتے ہیں, تو اس میں تو شفا ہے, تو کھانا چاہیے, شوق سے کھانا چاہیے.
بعض ریسٹورینٹ کے وہاں جمع کرنا منع ہے اور یہ عملہ بھی نہیں کھا سکتا.
ایسے ایسے قانون ہے کہ وہ عقل کام نہیں کرتی. ہم کو بتایا تھا ایک ملک میں کہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ مچھلیاں جو فریش بچ گئیں ان کو بھی ڈسٹ بین میں ڈالو, ان کو کل نہیں بیچ سکتے, فریز کر کے بھی نہیں بیچ سکتے ٹھنڈا کر کے. ٹھیک ہے, بڑا یعنی کہ ظالمانہ قوانین بنائے ہوئے لوگوں نے, خدا کا خوف نہیں. اور ایک طرف دنیا میں یعنی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, فاقہ مستیاں ہیں, اربوں روپے کا اناج روزانہ اگر دنیا بھر کا حساب لگایا جائے تو ضائع ہو رہا ہوگا, اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اس میں, لیکن وہ پھینکنا کمپلسری ہے, قانون نہیں ہے, اسلامی قانون نہیں ہے. نہ ایسے قانون کو اسلام سے کوئی تعلق ہے, اگرچہ کسی اسلامی ملک میں بھی ہو تو یہ قانون غیر اسلامی ہے. کہ اسلام نے اسراف کی, مال ضائع کرنے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی ہی کی ہے, اس کی کوئی پذیرائی اسلام میں نہیں ہے بلکہ عقل میں بھی نہیں ہے. جس میں عقل ہو نا وہ بھی سوچے تو فریش چیز کو پھینکنا کوئی تو کہیں نہیں. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل مند کہلاتے ہیں, اور سدھرے ہوئے ممالک میں ہی ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. پاکستان غریب ملک ہے, جو سدھرے ہوئے ملک کہلاتے ہیں جہاں پیسہ بہت ہے نا, تو وہاں اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. کو حدیث قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول مت اڑاؤ. تو جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا تو حکم اس کا حرام کا ہے, کہ یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی میں نے ایک دانہ بھی کھانے کا یوں اٹھا کر جان بوجھ کر ضائع کر دیا, یہ حرام. اب دانے گرے ہوئے دسترخوان پر تو ان کو مرغیوں کو کھلائیں, چڑیوں کو کھلائیں, بلیوں کو کھلا دیں, یہ جائز ہے. ایسی جگہ پر ڈالیں کہ یہاں اس طرح کے جانور چوٹیاں وغیرہ کھائیں گی, پتہ ہے کہ یہاں ڈال کر کھائی جاتی, تب بھی جائز ہے. ڈسٹ بین میں ڈالنے والے دیکھ لیں اپنا کہ یہ بالکل ضائع ہوتا ہے, اس سے بچنا ہوگا. پوری پوری روٹیوں کی تھپیاں پھینک دیتے ہیں بچی ہوئی, شوربہ پھینک دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں. تو بس تکفیر اللہ قیامت کے دن ان کا تو حساب بھی کیا ہے, تو ڈائریکٹ تو سزا سنائی جائے گی نا. حساب تو حلال پر ہے, تو حرام کام ہے اس طرح مال کو ضائع کرنا, اناج کو ضائع کرنا, روٹی کو ضائع کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کاشان رحمت میں داخل ہوئے تو روٹی زمین پر حاضر تھی, سرکار نے اس کی جب دیکھا تو حاضر تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پوچھ کر تناول فرما لیا, اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو, کہ جو جب یہ روٹی یہ رزق چلا جاتا ہے کسی قوم سے تو پلٹ کر نہیں آتا. اس مضمون کی حدیث پر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے معزز ترین ہستیاں, ان سے پہلے کوئی معزز ہوا نہ آئندہ کوئی ہوگا, معززین کے بھی سردار ہیں. یہ زمین پر روٹی جو گری ہوئی ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں, اور ہم لوگ ہیں کہ شرماتے ہیں, نخرے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے,
آمین,
کہ رزق کا احترام کریں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایسے عقیدت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ روٹی زمین پر دیکھیں گے اٹھا کر اس کو چومتے, ایسے بھی دیکھیں گے, اور یہ بھی جائز ہے, روٹی کا احترام ہی اچھی بات ہے. اچھے نیت سے کرے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
محمد لقمان عطاری چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی سنتیں ادا کر رہے ہوں اور اس میں اگر ایک یا دو رکعتیں ادا کی ہوں اور ادھر سے ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
سنتیں پوری کر لیجئے سلام پھیرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوں. نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں حسن اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو قابو کرنا انسان مسلمان کے لیے کیا تھا؟
جن کو قابو کرنا یہ کہا جن کو قابو کرنا مسلمان کے لیے کیسا؟ اب اس میں دیکھو نا, جن ستاتا ہے تو اس کو تو قابو کرنا ہی پڑے گا نا. کسی کو ستاتا ہے قابو بھی کریں گے, اس کو بوتل میں بند بھی کرتے ہیں, اس کو زمین میں گاڑتے بھی ہیں. یہ ہے بابا جیوں کا میٹر ہے. یہ نا ایسا یہ کرتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے ایسا کیا ہے. اب بعض اوقات بولتے ہیں کہ کیا ہے پھر بھی وہ پہنچ جاتا ہے ستانے کے لیے تو وہ پیسے کھینچ کر وہ بول دیتے ہوں گے ہم نے اس کو بوتل میں بند کر دیا, اور ان کو بوتل میں بند کرنا آتا نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ بول کر پیسے لیتے ہوں گے, یہ گناہ گار ہے. اور واقعی اگر کوئی عملیات کے ذریعے کسی ستانے والے جن کو قید کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر جب. باقی یہ کہ بعض لوگ جن کو اس لیے قابو کرتے ہیں کہ اس سے کام نکلوائیں گے. اب یہ کام کون سا نکلوائیں گے؟ چوریاں کروائیں گے, مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائی کے ڈبے اٹھوائیں گے, کیا کریں گے؟ تو ابھی اگر ایسا کام کریں گے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. سب بابا جیوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں, جو بزرگان دین کو جو مانتے ہیں, ان کے لیے یہ اس میں بڑا انمول مدنی پھول ہے. وہ یہ کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی دوستی سے کم از کم تکبر آ جاتا ہے تو اس لیے وہ جنات کو قابو نہیں کرنا ہے. نہنگو اجدہو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. تو جن کو قابو کرنا کمال نہیں ہے, نفس کو قابو کرنا کمال. اس کو قابو کر لیا جائے, یہ نفس ہے نا یہ جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے, اس کو کنٹرول کر لیا جائے, اس کو مار دیا جائے, بوتل میں بند کر دیا جائے. بوتل میں بند کرنا یہ بابا جیوں کی اصطلاح ہے, تو اس کو مارا جائے. باقی جنات کی دوستی, جنات کو قابو کرنے سے بچا جائے. کیونکہ وہ جن جس کے پاس ہوگا نا اس کے واقعی شیخ محی الدین ابن عربی کا قول سمجھ میں آتا ہے کہ آج اگر کسی کی ایک پولیس والے سے دوستی ہو نا, وہ بھی تھوڑا پاؤں اس کا زمین پر کم پڑتا ہے, اور اگر پولیس افسر سے دوستی ہو تو یہ تھوڑا ہوا میں ادھر رہے گا, اور اگر ایس ایچ او سے دوستی ہو تھانے کے ایس ایچ او سے, پھر تو یہ میرا گھر ایسا سینہ تانے گا کہ اس کے بٹن بھی ٹوٹ جائیں گے اگلے. میری ایس ایچ او سے دوستی ہے جیسے یہ تم کو بچا لے گا. بعضوں کا یہ وہ مخلوق ہے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتی, تو آپ کو کیا چھوڑے گی؟ لیکن سب برے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. دوستی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ آئیے قرآن کریم سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہم کس کے ساتھ رہیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کے جو سچے بندے ہیں, نیک بندے ہیں, ان کے ساتھ رہیں, ان سے دوستانہ کیا جائے, نہ ان کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کی جائے. اور احادیث مبارکہ میں دوستی کے بڑے فضائل آئے, اور دوست وہی ہو کہ جو مضمون اس کا ہے کہ یہ حدیثوں میں کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے اور جس کی باتیں تیری آخرت بہتر بنانے میں ممد و معاون ہوں، تیری مددگار ہوں. تو ہمیں مدد دوستی کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں سے تاکہ ہم نیک بنے، عاشقان رسول سے دوستی کرنی ہے نہ کہ جنات سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
سجاد تار محمد یوسف رضا تاری باب المدینہ کراچی. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل یہ تاثر بہت پایا جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، جسم میں اگر کہیں درد ہو جائے تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور ایسے لوگ باباؤں کی بات میں آ کر اور اس وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں، برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
بخار آ جائے تو بھی سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، سر میں درد ہو تو بھی جادو، نوکری چھوٹ گئی تب بھی جادو، بدن میں سستی آئی تب بھی جادو. خود حد حرام ہے، نوکری کرتا نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے کی لت پڑی ہوئی ہے اور مجھ پر کسی نے کر دیا ہے، واقعی مجھ پر کسی نے کر دیا ہے، سمجھو؟ تو یہ نفس نے کر دیا ہے، وہ پڑا رہے. تو جادو کا ہونا، کسی کا جادو کرنا، یہ تو درست ہے کہ جادو کا تو قرآن میں ذکر ہے، جادو کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بات بات پر ہمارے ہاں جادو، ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا اور پھر ہم لوگ جا کر بابا جیوں کے پاس جاتے ہیں، اگر بابا جی بول دے نا کہ تم کو نفسیاتی اثر ہے تو آپ بولے گا بابا جی کو نفسیاتی اثر ہے، پاگل آدمی ہے مجھے پاگل بولتا ہے، میں پاگل ہوں، نفسیاتی اثر ہے مجھ پر. اب جو بابا بولے نا کہ آپ کے گھر میں جنات کا پورا قبیلہ گھس گیا اور آپ نے ایک دن پیپل کے درخت کے نیچے برسوں پہلے پیشاب کیا تھا نا، تو وہ قبیلہ ناراض ہوا تھا اور آپ کے گھر میں گھس گیا ہے انتقام لینے کے لیے، تو وہ بولیں گے یہ بابا جی بہت اچھا ہے، سارا پہچان لیا اس نے، مجھ پر جنات کا قبیلہ ہے، تو اس لیے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. حالانکہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نمازیں نہ پڑھنے سے اور فلمیں ڈرامے اور گناہ بھرے چینل چلانے سے، ظاہر نحوست آئے گی، اللہ رسول کا ذکر ہوگا، تلاوت کلام مجید اور نمازوں کا سلسلہ ہوگا اور میوزک نہیں چلے گا جس گھر میں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جہاں میوزک چلے گا وہاں شیطان ناچے گا اور سب کچھ ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر بات میں جادو ہو گیا اور یہ وہمات نہ پالے جائیں، بلکہ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں اور اوراد و وظائف جو حدیثوں میں بیان کیے گئے یا مستند کتابوں میں علماء نے لکھے جن کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک کا ایک ورد ہمارے شجر شریف میں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ صبح شام تین تین بار پڑھنا ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں بسم اللہ علی دینی ہے نا، میرا دین، میرا نفس یعنی میری جان، دین نفس و علی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی میری اولاد و اہلی و مالی. تو اہل و مال، دین و ایمان، جان، ان سب کی حفاظت ہوگی، اس کی فضیلت ہے اگر روزانہ صبح شام تین تین بار پڑھ لیا کریں. ہمارے یہاں کسی کی صبح تو آٹھ بجے میں ہو جاتی ہے، کسی کی صبح گیارہ بجے تک نہیں ہو چکتی، اس کی صبح بارہ بجے ہوتی ہے، بارہ بجے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتا جبکہ وہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، لنچ کا ٹائم ہے، سوری وہ بریک فاسٹ کر رہا ہے لیکن اصل ٹائم وہ لنچ کا ہے بارہ بجے، اس کی بولے میری صبح ہو گئی اب یہ دھندے پہ جائے گا. تو ہمارا
اس کا نام جو ہے نا برنچ ہے، برنچ
بارہ بجے کا،
بارہ بجے یعنی جو نہ عموماً جو نہ لنچ کا ٹائم ہے نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ بریک فاسٹ کا، اس کا نام رکھا گیا ہے برنچ، بریک فاسٹ بھی آ گیا اس میں لنچ بھی آ گیا ہے نا،
اور رات کو مطلب
اس کا نام رکھا گیا ہے، خالی خالی نہیں ہے سائیوں.
رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا یا پھر وہ گناہوں بھرے چینل دیر تک دیکھنا پھر اوندے پڑے رہنا، نہ نماز نہ تلاوت نہ صلات کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ 12 بجے اٹھ کر برنچ. اللہ ایسے برنچوں اور برنچ خوروں کو ہدایت دے، برنچوں سے بچا، برنچ خوروں سے ہدایت دے. ایسا برنچ کہ جو اللہ سے غافل کرے. ویسے 12 بجے کھانا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر کوئی اچھا سلسلے میں جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی دینی اجتماع میں جاتا ہے، اور اس وقت اس وجہ سے وہ رات اس میں جاگا ہے اور اب 12 بجے وہ برنچ کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ مدنی برنچ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ کہ نمازیں روزے یہ سب رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور اگر گناہوں بھرے چینل چلائیں گے، گانے بجائیں گے، فلمیں ڈرامے ہوں گی، اپنے گھروں میں ایکٹروں اور ایکٹریس کی تصویریں آپ لگا کے رکھیں گے، تو پھر یہ کہ پھر آفتیں، بلائیں، جادو، جن، جو بولو وہ کم. پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی گلدستہ پہنچنا.
مرحبا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلى الله تعالى عليه وآله 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 وسلم.
سبحان الله.
ياد رمضان. بسم الله. الله كثيرا. مكة عرفات منى مزدلفة كعبة بغداد أجمل بريني أقصى يا خوف يا خدع يا احمد رضا اعلى حضرت مرحبا يا مصطفى
ما شاء
الله جزاك الله جزا اللہ. یہ
ابھی ہم نے جو مناظر دیکھے مدنی گلدستہ، تو اس میں ہمیں کیا سبق لینے چاہیے؟ جنرلی طور پر بعض تو ایسے مدنی ماحول سے وابستہ اسلام بھائی ہوں گے جو اس سے اپنے طور پر سبق حاصل کر ہی رہے ہوں گے، اور وہ شاید ان کو اندازہ ہو بھی رہا ہوگا، لیکن جنرلی طور پر اگر آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں تو ایک اتنی عمر کا مدنی منا اس انداز سے آپ کی بات بھی مانے چلے جا رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بولے بھی چلے جا رہے ہیں.
کھلونے کی کار دکھائی تھی نا، یہ ملے گی.
اچھا، یہ
آسانی سے قابو نہیں آتی.
یہ بھی حکمت تھی باپ.
کا چار تو اس کے ابو نے میرے کو دیے، اس کو دو گے تو یہ بولے گا، انہیں کہا ہماری ترکیب ہے تو اس طرح اس کو دیتے ہیں تو یہ تھوڑا اطاعت کرتے ہیں، کار ملے گی. بچہ ہے نا تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو اس کو یہ پاکیزہ مقامات کے نام، پاکیزہ پاکیزہ اسماء ہمارا، ان کو بھی سکھا دیتے ہیں نا بچپن میں. تو ہاں تو یہ ہماری مطلب یعنی کہ اب لوگ اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہوں گے، ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ بچہ مدینہ مدینہ بولنا سیکھے، اللہ اللہ بولنا سیکھے، کلمہ پڑھنا سیکھے، درود و سلام پڑھنا سیکھے، مقدس مقامات کے نام بولے، مزہ آتا ہے. میں اپنی لینگویج میں بولتے ہیں یہ سب بولنا آتا ہے. صلوا على النبي
صلى الله تعالى على محمد.
الله الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله فاطمه باي، زينب باي، سمية باي.
بابا آپ
کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین على كل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں پہلے سے بہتر ہے، اللہ کی رحمت ہے. بہت بہت شکریہ آپ میری قیادت کر رہی ہیں. اللہ کا بڑا کر الحمد للہ پہلے سے بہتر
ہے.
ان شاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ان شاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہے. ان شاء اللہ دعا کرتے ہوئے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میرے گناہوں کے امراض بھی درست ہیں. آمین.
یا سیدی، جو جیسے مدنی منیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں، تو اس کے جواب میں جو آپ نے ارشاد فرمایا دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، تو کیا یہ اتنی جو ایک بھاری بات ہے یا بچوں کی سمجھ میں یہ آ جاتی ہے؟
اس کا مطلب بڑوں کی سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. آپ تھے نہیں، ہم نے چرندے اور درندے کے معنی پوچھے تھے، وہ حدیث میں لفظ درندہ آیا نا، اکثریت کو معلوم نہیں تھا، نہ چرندے کے معنی معلوم تھے نہ درندے کے معنی معلوم تھے. پرندہ پوچھا ہی نہیں، شاید یہ تو معلوم ہوگا، لیکن شاید پوچھتے تو کچھ نکلتے اس میں. دراصل وہ یہ کہ اب مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا کہ میں بولوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پتا یار آپریشن ہوا ہے نیا نیا، اب میری عادت، اب میں اب یہ کروں گا آپ لوگ آپ بھاگ جاؤ گے، اب میں بھگانا بھی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو. وہ ہنسے اس کے گھر بسے، اب آپریشن ہوا ہوا، آپریشن کی سائز بھی نہیں بتانا پسند مجھے ہے، سائز اچھی خاصی کٹ ہے ٹھیک ٹھاک، تو اب وہ کٹ ہے اور جو بھی ہے آپریشن ہے، میڈیم آپریشن ہے، مائنر بھی نہیں ہے، میجر بھی نہیں ہے، درمیانہ ڈاکٹر کے بقول یہ میڈیم بولتے ہیں، میڈیم آپریشن. اب اس میں اب وہ اب دو تین دن ہوئے ہیں، اب کچھ تو ہوا نا، پھر وہ اینٹی بایوٹک دواؤں کے بڑے بڑے ڈوز اس میں تو ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں خراب نہیں ہونا چاہیے زخم، تو اب بندہ جو ہے وہ زندہ لاش کی طرح ہو جائے اس میں. تو اب ایسی صورت میں کوئی پوچھے، پوچھنے والے کو بھی سوچنا چاہیے نا. اب پوچھنے پر جب آتے ہیں نا تو ایک چٹکلا ہوا تھا ایک بار کہ وہ کسی نے، یہ انہی دنوں کی بات ہے، عیادت کے لیے جمع ہوئے تھے، ایک نے پوچھا آپریشن میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ بالکل پوچھا. تو میں نے کہا کہ یار ایک سوئی بھی چباتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، چھری چلی ہے، تکلیف نہ ہوتی تو نہ میں لیٹتا نہ یہ لوگ جمع ہوتے دیکھنے کے لیے مجھے. تو یہ اصل پوچھنے کی عادت ہے، سوالات کرنے کی، کتنے ٹانکے آئے، کتنی دیر کا آپریشن تھا، کون سے اسپتال میں، سرجن کون سا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کتنے دن رہے. وہ عام طور پر مطلب یہ سوالات مجھ سے نہیں کرتے لوگ، لیکن عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں سوالات. تو یہ سوالات بعض اوقات بندے کو جھوٹ بلواتے ہیں. اب جیسے کہ اب ایک مر رہا ہے تم اس کو بولیں گے کیا حال ہے, وہ بولتا ہی ہے میں ٹھیک ہوں. عام طور پہ یہ جواب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہوں فرسٹ کلاس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. اگر یہ توجہ ہے اس کی اپنے مرض کی طرف اور اس کے باوجود کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو جھوٹ ہے, گناہ ہے, گناہ بھرا جواب ہے. آدمی مطلب یعنی کہ یا تو بول دے کہ مجھے تکلیف ہے, اب تکلیف بتاؤ نا, سننے والا اس کا متحمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب کوئی مجھے بولے کہ آپ کو آپریشن میں تکلیف ہوئی ہوگی, آپ کی طبیعت کیسی ہے, اب میں اگر لسٹ بیان شروع بھائی اتنے تو ٹیسٹ ہوئے اتنے, جیسے آج یہ دیکھو دو پنکچر ہیں, آج میرے دو سرنج سے خون نکالا گیا ہے نا, ایک بر سبیل تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قوم یہ انتظار کر رہی تھی, میں بیڈ پر تھا, میرا وہ روز وہ ڈریسنگ ہوتی ہے. اب یہ ساری تفصیلات میں بتانا شروع کرتا ہوں ایک فرد کو جو میرے کو پوچھے, آئندہ پوچھنا بھول جا رہے ہیں. یہ پوچھنے والے جو ہے نا کیا حال ہے کیسے ہیں, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک, پھر تھوڑا دو سانس لیں گے ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا جواب کا انتظار نہیں کرتے تو ایسے کو تو آدمی پوری فائل اٹھا ایکس رے رپورٹ یہ سارے مسائل اس کو بتاوے گیا. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں, صحیح بات ہے اپنی تکلیفیں چھپانی چاہیے. لوگ اپنی مطلب تصویریں بھیجتے اپنے بیماریوں کی, ڈرپ چڑی ہوئی ہے, میرا کانولا لگ گیا تھا, کانولا یہاں تک آ پہنچا تھا, پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میں نے اس کی حاجت شاید انجیکشن کی ضرورت پڑے, تو میرا انجیکشن کی ضرورت پڑی تو پھر لگ سکتا ہے بنا لگ سکتا ہے, میں نے نکال دو پھر اس کو. اب میں اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی ایسی حاجت متحقق نہیں ہے, کانولا لگا کر لوگ پھرتے ہوتے ہیں, یہ ہمدردیاں لینے کا اشتہار. تو میں نے اس کو نکلوا دیا, میرا ہاتھ فریش ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی پھر ادھر انجیکشن گھونپنے کی الحمدللہ. ورنہ یہ کہ یہ ضرورت نہ ہو اور یہ لگا ہوا ہے تو یہ وضو نہیں ہوگا نا, اس سے مسئلے کی اجازت تھوڑی ملے گی, جبکہ کوئی اس میں کوئی دشواری نہیں ہے ایسی خاص, بھی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں مریض تو ڈرپ لگی ہوئی ہے, تو ڈرپ تو ویسے ہی لوگ یار وہ طاقت کے لیے بھی لگاتے ہیں, تھوڑا کمزوری ہوتی لگتا ہے ڈرپ. اب یہ ڈرپ لگا ہوا اور یہ یوں منہ پھلا کے پڑا ہو تو ہمدردیوں کا تو امبار لگ جائے گا نا, بےچارا بیمار ہے. اب میرا میری یہ کوالٹی نہیں ہے الحمدللہ, اپنی تکلیفیں چھپاؤ تحریک ہے. اب ہمدردی کرے گا بھی بندہ تو دے گا کیا یار, الٹا ثواب ہی لے گا اپنا. کوئی شکوا نکل گیا منہ سے, شکایت ہو گئی اپنے مرض کی, بے صبری کا اظہار ہو گیا, تو اے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو. اب ایک بندہ بخار میں تپ رہا ہے, اب پتا ہوتا ہے بخار چڑھا ہوا اس کو, وہ تپ رہا ہے اس کو, اب کیا آدمی بولے کیا حال ہے خیریت ہے, کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہے, اب ہے تپ رہا ہے بخار میں, دعا کرو بیچارے کے لیے, اس سے دعا کا مطالبہ کرو کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے, حدیث میں ترغیب ہے کہ اس کو دعا کا بولو. یہ تھوڑی بولتے پنچات کرتے ہمارے مریضوں سے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اپنے مرض بلا ضرورت اظہار نہ کریں, بلا ضرورت اظہار کرنے سے اگرچہ گناہ نہیں ہوتا لیکن ثواب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک بار بھی اگر اپنی تکلیف کا بلا ضرورت اظہار کیا نا, اب وہ صابرین کی فہرست سے نکل گیا, اب یہ صبر کرنے والا نہیں ہے. یہاں سو کو بول کر پھر کوئی بولے نا صبر کر تو ہاں ہم نے صبر ہی کیا, یعنی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے صبر کیا. سو کو بتانا یہ کیا تھا
بابا, بعض اوقات تو زبان سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات اشارے میں جیسے پوچھتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں. اب اس میں سمجھنے والا کیا سمجھا کہ کچھ بہتر ہے طبیعت, اب کیا حال ہے, یہ مناسب ہے اس طرح پوچھنا؟
اگر الحمدللہ اس نیت سے کہتا ہے, اچھی نیت بنانی پڑتی ہے اس میں, میرے لیے آزمائشیں بہت ہوتی ہیں نا, اب ایک ایک کو تفصیل تو ویسے بتا کر آدمی تھک جائے, اور میرے کو مزہ نہیں ہے سر, یا اگر جی چاہتا بھی ہے تو میں پھر ثواب پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں, کیا بتانے میں ثواب ملے گا یا چھپانے میں ثواب ملے گا, تو بندہ سمجھ. تو اب یہ کیا الحمدللہ علی کل حال، اس کے معنی پر نظر ہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، الحمدللہ کہہ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اگر مرض اتنا کم ہے یا اتنا کم رہ گیا کہ جس کو عام طور پر لوگ کیئر نہیں کرتے، تو اس میں اگر وہ ٹھیک ہوں کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے معمولی تکلیف ہوتی ہے بعضوں کا، تو کوئی اس سے بچا ہوا ہی نہیں، کوئی تھوڑی تھوڑی سبھی کو تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ٹھیک ہوں کہنے میں. لیکن لفظ ٹھیک ہوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور بعض لوگ ہیں کہ کم تکلیف ہوتی ہے اس کو بڑا جاڑا کر بیان کرتے ہیں نہ بڑا، مطلب وہ بےچارے یہ کیا پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کوئی جھوٹے مبالغے بھی ہوتے ہوں گے، بہت کچھ ہوتا ہوگا، بچنا چاہیے بلا ضرورت کسی پر اظہار نہ کرے. ہاں جس کو دعا کے لیے کہنا چاہتا اس کو بتایا کہ میرے کو یہ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں تو حرج نہیں ہے.
بابا کہیں اس کی تربیت بچپن سے تو نہیں ہوتی، بچے جیسے تھوڑے سے بیمار ہوئے تو فوراً لمبے ہو جائیں گے اور ڈیلے پڑ جائیں گے اور ہمدردیاں حاصل کریں گے، تو اگر اس وقت ان کا تھوڑا سا ذہن بنایا جائے ہلکے ہلکے.
بچہ جو ہے نا یہ کھانس کے دکھائے گا آپ کو، زور زور سے کھانسے گا، آپ بچے کی بات کرتے بڑے بھی کھانستے. اگر ان کو بول دو نا کہ دیکھو کیمرے چل رہے ہیں، آپ کا وہ لینا ہے منظر، کوئی کھانسے نہیں تو اس کی کالی کھانسی بھی سبز ہو جائے گی، خراش بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ میں نے نوٹ کیا باقاعدہ کہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے، عادت ہے کرتے رہتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عادتیں بھی نکال دینی چاہیے. یہ نمازوں میں بھی کر کر کے دوسروں کو، میں تو حساس طبیعت ہے نا، برابر میں ہوتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. تو اس کی آپ سب غور کریں، ناظرین بھی غور کریں، حاضرین بھی غور کریں. آپ بھی اگر یہ کھنکارنے کی عادت ہے نا غور کریں، کیا گلے میں اٹک گیا، کیا گھس گیا اس میں، ٹھیٹھی کر کے نکال لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف صحیح بولتا ہوں، یہ نفسیات کا اثر ہوتا ہے، یہ عادتیں نکالنے سے نکل جائیں گی. یا ناک بجاتے رہتے یوں کرتے رہتے ہیں حالانکہ کچھ نزلہ وغیرہ ہوتا نہیں، تو اس کی بھی عادت نکالنی چاہیے. یہ کوشش سے ہوگا، میرے ایک بار بولنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، ایک بار بولنے سے تھوڑی ہو سکتا توجہ جائے گی، لیکن نکلے گی نہیں عادت جب تک کوئی ساتھ میں ٹوکنے والا نہ ہو، محتسب نہ ہو گئے کہ یہ کیوں کیا آپ نے. لیکن اتنا ضرب ہونا چاہیے نا کہ کوئی ٹوکے تو برداشت ہو. تو یہ عادتیں سب کو نکالنی چاہیے بلا ضرورت، ہر حرکت ہر سکنت پر قیامت میں حساب ہے نا. تو یہی سوچ لے کہ میں یہ بلا ضرورت کھنکار رہا ہوں، اس کا قیامت پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، کیوں کھنکارے تھے. اب تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو یہ صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت ہمارے کھنکار نہیں. اور بہت سارے انداز حرکت ہوں گے کرتے رہتے. وہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے مراقبہ کیسے سیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بلی سے مراقبہ سیکھا. مراقبے میں یہ ہر حرکت ہر سکنت بالکل یعنی پورا منجمد ہوتا ہے نا، فریز ہو جاتا ہے پورا بدن، ہلے گا نہیں بالکل، مراقبہ ہی ہے. تو بلی، آپ نے فرمایا کہ میں نے بلی سے مراقبہ سیکھا ہے کہ بلی جب چوہے کے بل پر اس کا انتظار کر رہی کہ باہر نکلے تو بالکل ساکت سامت، ساکت سامت بیٹھی رہتی ہے، ہلتی نہیں ہے، جلتی نہیں ہے، میاؤں نہیں بولتی، کچھ نہیں کرتی، نہ چھینکتی ہے نہ کھانستی ہے، کیونکہ وہ چوہا جو ہے نا چیت جائے گا، آئے گا نہیں. تو میں نے اس سے کہ دیکھو بلی ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، تو مراقبہ تو ایک یہ بھی ایک ہے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی یاد کرتے ہیں. تو یاد الہی میں ہو تو احسن محمود. اور چوری کرنے کے لیے چور گیا اور وہ ہلتا جلتا نہیں ہے تو اس کا یہ انداز مردود، تو ہمارا نماز میں تو برا حال ہوتا ہے، کان کھجاتے رہتے ہیں. یہ بھی نوٹ کیا ہے کان جو کھجاتے رہے یہاں کھجاؤ نا تو یہ پھر کھجلی آتی رہتی ہے. میری اپنی بھی عادت اب میں نہیں کرتا نا تو خارش آتی ہے, عادت پڑ رہی ہے. بعض اوقات میں نے مرم لگائے کیا 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 کہ یہ پرانی وضو عادتیں پڑ گئی ہیں نکلتی نہیں ہیں تو خارش آتی ہے. کبھی توجہ جاتی ہے برداشت کرتا ہوں نہیں کرتا چلی جاتی ہے. ابھی آئی تو ایک ہی جگہ پر ہاتھ لگاتے رہے خارش آتی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Thank you.